دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جلد از جلد مکمل طور پر صحتیابی عطا فرمائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر درود بھیج دیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا آياتنا يوقنون، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات بيجي محمد وعلى آله۔ Dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, I will start in English, go about 10 minutes, especially there's a presence of youth among us, and inshallah the rest of the jashan will be obviously in Urdu. It is indeed a great honor to be speaking and being among you guys. I've heard so much about this community, and alhamdulillah, finally get a chance to meet and interact with all of you, especially on this blessed occasion of the Wiladat of our third Imam, Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And before I begin, I would like to extend congratulations and felicities on this occasion, and which is the occasion that is marked with the nuzul of angels from the skies, from the heavens, and with the birth of this grandson of the Prophet. It was indeed a time in which when one of these two, first Imam Hassan and then Imam Hussein, when they were born, it was actually indeed a reply to all of those individuals who were mocking our Prophet of not having any progeny. And they are indeed the reply, the way Allah subhanahu wa ta'ala gave when He said, وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، that our Prophet, indeed, very soon we will give you something that will satisfy you. And it is indeed manifestation of the Surah Kawthar, إِنَّا عَطَيْنَكَ الْكَوْثَرِ. If you refer to all the Mufassireen who have not used any prejudice among Ahl Sunnah and Ahl Tashayyuh, they believe that the word Kawthar refers to mother of these two Imamain, Janab Sayyida Salamullahi Alayha. Because the reason it is Janab Sayyida, because the last verse says, Inna Shani'aka Huwa Labtar. Your enemy is indeed the one whose tail is cut off, who does not have any progeny, who does not have any offspring, who will not have his name remain. The legacy of the Prophet is here to remain, and it will remain through the means of Hassan and Hussein, whether they're sitting down or whether they're standing up. Just an initial talk before I get into, I don't know how much, I think about 35 minutes that I have before namaz, that why do we have this tazkirah? why do we have the zikr? Every single year, we have the wiladat and the shahadat. We got 14 ma'asumeen, and at least 14 times in the year, we have the programs for their wiladat. 13 of them, we have programs for their shahadat. Imam Hussein stands out alone because we go ahead and commemorate the event of Karbala in the month of Muharram and Safar. And all of these other individuals who are accompanying him, such as Janabi Zainab, Hazrat Abbas, and so on and so forth, we commemorate and celebrate their viladat and shahadat as well. Every single year we have this trend. What is the difference? A mu'min, when he walks into the month of Muharram, by the end of 2.5 months of majalis should come out a different person. Person who walks into the month of Ramadan should come out a different person. We have the same discussion every year. This is an institution. This is an idara. This is an institution that we believe is darasgah. And in any institution, the law is that you gain every year. You ask from a student who starts his education from first grade to middle school to high school, then higher education to colleges and universities. They say when they start, for example, if you learn something in the initial stages, you say, well, you have to repeat this thing the next year. Then you tell them you have to repeat this thing the following year. Then you'll have to talk about this thing the year after. The only reason in the secular world you get to repeat something is because you failed to understand it the first time. Or you basically did not grasp it. That's why you're made to repeat it. What is the application over here in this religious institution, which is the most important of the two, as far as our younger generation is concerned? Why do we have the same? It's just a question that I will pose, and I have the perfect answer for it. I'm just posing this question in front of you, but I will provide you an answer. One hadith and one ayat will give us the reason why we commemorate and why we celebrate year in and year out without any difference. Yes, there is difference because we talk about the different aspects of Imam which cannot be discussed in merely half hour, 45 minutes. But to explore the personality of Imam. But one hadith and one ayat. I'll begin with the ayat. Famous verse of Quran which says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I have not created insan and jinn except that they may worship me. So the first purpose of creation is
worship,
ibadat. That is the purpose of creation. That is why Allah has created these individuals, humans and the jinns. And alhamdulillah, we perform this ibadat. But ibadat is not just the name of 5-time prayers and fasting in the month of Ramadan and performing the hajj, paying the zakat and khubs, amr bil ma'ruf, nahi anil munkar. It's not just limited to those things. The concept of worship is much more broad than this concept that we have in furu' ad-din. And therefore, when you refer to this hadith of our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, keep the ayat in your mind. The purpose of creation is ibadat. Now listen to this hadith of Prophet. He says, زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبِ. Embellish, give zina to your sittings and gatherings and majalis with the dhikr of Ali ibn Abi Talib. A Prophet had said that much and had stopped, had we not taken his word. Sam'an wa ta'atan, inshallah we would have. But Prophet said no, there will be a group of people will be asking for reasons, as they always ask for reasons, so I will give them the reason. He said, فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي. Why do you do his zikr? Because when you remember him, you remember me. وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ. When you remember me, indeed you have remembered Allah. وَذِكْرُ اللَّهِ ibadah. And the zikr of Allah, the remembrance of Allah is considered ibadat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. The purpose of creation is ibadat. And when you have the zikr of Ali and Ali Ali in your gatherings, in other words, you're performing ibadat, you're actually living up to the expectations of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bheji Muhammad wa Ali Muhammad wa Allah. وقت میں گنجائش نہیں ہے, اس لیے میں جلدی جلدی جو عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں ان کو پیش کرتا ہوا گزروں گا انشاءاللہ. کل آپ کے سامنے عمر بنی ہاشم, حضرت عباس علمدار, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رابطے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا ہوگا. جیسا کہ وقت کی پابندی کی آپ لوگوں سے گزارش کی گئی ہے, انشاءاللہ آپ لوگ موجود رہیں گے ٹائم پہ. اگر پروگرام شروع ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ وقت حاصل ہوگا مجھے بھی, چونکہ اب اتنی دور سے آیا ہوں تو کم از کم سما خراشی ہوئے, اور اس کے بغیر چلے جانے سے بہرحال انشاءاللہ وقت ملے گا آئندہ بھی. لیکن جب آئے ہیں تو ضرور آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کر سکیں. کوشش یہی ہوگی کہ جتنا سے زیادہ وقت ملے اتنا زیادہ آپ کے سامنے آرائز پیش کر سکیں. میری کوئی اتنی اردو زبان شستہ نہیں ہے, معمولاً ہماری شہرت اگر تھوڑی بہت ہے تو وہ انگلش زبان سے ہے. انگریزی زبان میں تقریر کرنے کے لیے ہمیں مختلف جگہوں پر بلایا جاتا ہے, لیکن بہرحال آپ لوگ اہل زبان ہیں. آپ کے سامنے زبان زد ہوتے ہوئے دستبردار گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ جو ہیں بہرحال گزر جائیں گے اور معاف کر دیں گے. چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے والد صاحب کی جو اردو تھی یقیناً اس سے کوئی کمپیئر نہیں کیجیے گا. میری اردو جو ہے بہرحال شاید آپ لوگوں سے بھی مثلاً, چونکہ یہاں پہ کافی عرصے سے ہوں, 20 سال ہو گئے ہیں, تو اس حد تک نہیں ہوگی, لیکن بہرحال فہم کے لیے سمجھانے کے لیے اپنی بات انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر سکوں. صلوات دیجیے محمد والے محمد پر. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہ سورہ سجدہ جو کہ 32 سورہ ہے اس کی 24 آیت ہے, جس میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے وجعلنا آئمتن وجعلنا منہم آئمتن یہدون, کہ ہم نے ان کے درمیان آئمہ کو قرار دیا جو کہ ہدایت کریں بے امرنا ہمارے امور کی ہمارے امر کے لحاظ سے, لما صبرو اور اس کے ساتھ ساتھ صبر سے بھی کام لیں, وکانو بے آیاتنا اور وہ ہماری آیات ہمارے سائنس پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, یوقنون ان کو یقین ہے ہمارے سائنس اور ہماری آیات کے اوپر. حالانکہ اس آیت کا شان نزول بنی اسرائیل اور ان کے آئمہ کے حوالے سے ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر دو حروف اور دو فعل جو کہ فعل مضارع ہیں پریزنٹ ٹینس پہ ہیں, جو دلالت کرتے ہیں کسی چیز کی استمرار کے اوپر کہ جو ابھی بھی ہے اور کنٹینیوس رہے گی, اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ آج تک جو آئمہ اطہار موجود ہیں اور وہ آخری امام جو پردہ غیب میں ہے جو یقین رکھتا ہے ہماری سائنس کے اوپر اور صبر سے کام لے رہا ہے اتنے عرصے سے, وہ سب کے سب اس کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں
کیا کہیں
جو کہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں امام کی خصوصیات میں سے امنگ مختلف چیزوں کے. دو چیزیں ضروری ہیں, ایک صبر سے کام لینا امام کا اور دوسرا یقین رکھنا, اور یہی روش تھی آئمہ اطہار کی پریچنگ کی ان کی تبلیغ کی. اگر آپ دیکھیے کیوں ہمارے امام اور معصومین رسول اللہ سے, اگر ہم معصومین جب کہا تو رسول اور جتنے بھی دیگر انبیاء ہیں شامل ہو گئے, کیوں معصومین کو کوئی بھی آ کے آج نہیں کہہ سکتا کہ معصومین کا طرز روش اور طرز تبلیغ فیل ہوا؟ نعوذ باللہ, کوئی نہیں کہہ سکتا. سب نے اپنے وسعت کے مطابق اپنے وقت کے مطابق وقت کے تقاضے کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیا, اپنے وظائف کو انجام دیا اور بخوبی انجام دیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کسی کو 24 ملے, کسی کو 30 ملے, کسی کو 65 ملے, مختلف عرصے لوگوں کو ملے ہیں, لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے وظائف کو بخوبی انجام دیا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں کی. تو یہ دو چیزیں سامنے رہی ہیں, لیکن کیا روش تھی جو روش ہم بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں, ہم بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ تین باتیں ہیں صرف اور صرف. پہلی چیز جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے ان کی روش میں کہ جو ان کو کامیاب بناتی ہے وہ ہے ایمان. ایمان پہلی چیز ہے جو اس آیت میں بھی جس کا تذکرہ ہے, یوقنون کہ وہ یقین رکھتے ہیں. ایمان سب سے بڑی چیز ہے, فیتھ, انسان بلیو رکھے. اگر مجھے کسی بات کا علم ہے یقین نہیں ہے, میں جتنا آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انسان اگر یقین نہیں رکھتا ہے کسی چیز کے اوپر اور اس کے بارے میں گفتگو کرے تو وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اسی لیے ایمان سب سے پہلی شرط ہے. یہی وہ چیز تھی کہ ہمارے آئمہ اطہار پہلے خود ان چیزوں پہ عمل کرتے تھے پھر دوسروں تک پہنچاتے تھے. آئمہ کی بات تو دور ہے, ہمارے وقت کے علماء کچھ ایسے ہیں کہ جو پہلے خود عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد سے دوسروں کو. مثال دوں, مفاتیح الجنان جو آج کل ہر گھر کی زینت ہے. شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس کتاب کو کمپائل کیا, بہرحال مختلف کتابوں سے دعاؤں کو اکٹھا کر کے یہ مفاتیح الجنان کے ذریعے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے, جس کے اندر ہر روز کی ہر وقت کی دعا موجود ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنی دعائیں ہیں, صبح کی دعائیں ہیں, ہر گھنٹے کی دعا ہے, کوئی فارغ ہی ہوگا شخص جس کے پاس اتنا وقت ہے کہ بیٹھ کے صبح سے لے کے رات تک وقت یہ دعائیں پڑھتا رہے. اور شیخ عباس قمی نے یہ خود کہا کہ میں نے پہلے پورا سال ان چیزوں کے اوپر عمل کیا, اس کے بعد میں نے لوگوں کے درمیان یہ چیز رکھی. آپ امیجن کیجئے کہ امام کی ہم کہاں بات کرتے ہیں, یہ تو ایک ادنا سا غلام ہے امام کا جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے پوری مفاتی کے اوپر ایک سال کا پورا اس کے اندر برنامہ موجود ہے, پروگرام لے آؤٹ موجود ہے, عمل کر کے پہلے خود پھر اس کے بعد سے لوگوں کے درمیان اس کو رکھا. تو اس کے اندر آپ کو دعا ملے گی, صبح کی دعا ہے, 10 بجے 11 12 ہر ایک گھنٹے کی دعا ہے, ہر روز کی دعا ہے, ہر وقت کی دعا ہے. کوئی فارغ ہی ہوگا شخص کہ جس کو اتنا ٹائم ملے کہ دعائیں پڑھتا رہے. کہا نہیں, دعاؤں کا اتنا وافر مقدار میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان ہر وقت بیٹھ کے دعا پڑھتا رہے. مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے, اب میں چونکہ اس شہر میں ہوں تو یہیں کی مثال دوں, کیلگری سے اگر بلفرز ایڈمنٹن ٹرین اگر چلتی ہے, یا بس لے لیں, ٹرین اگر نہیں ہے تو بس, کہ ایک بس 9 بجے چلتی ہے, ایک 10 بجے چلتی ہے, ایک 11 بجے چلتی ہے, ایک 12 بجے چلتی ہے, ایک بجے 2 3 ہر گھنٹے پہ گویا ایک بس ہے. تو اس مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر ایک بس کو لے, ہاں جو وقت انسان کو مل گیا جس وقت اس کو جانا ہے وہ بس لے لے اور وہ اس تک اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو دعائیں موجود ہیں ہر گھنٹے کی, ہر ساعت کی, ہر وقت کی, جو انسان کو میسر ہو وقت, جب انسان کے لیے مفید ہو, جب انسان کا وقت ہو, ان کو پڑھے اور ان سے ثواب حاصل کرے. ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر ایک کو جو ہے ہر وقت ادا کرتا رہے. صلوات جی محمد والے محمد اللہ زندگی کا امام کا ایک جائزہ کر لیا جائے طائرانہ, تو اس میں 4 دوروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. ویسے تو کئی ادوار کر سکتے ہیں لیکن 4, ایک وہ دور جو کہ بہرحال 6 سال کا دور امام نے رسول اللہ کی صحبت میں گزارا, دوسرا وہ دور ہے کہ جو بہرحال خلفاء اور غاصبین کا دور ہے, اس کے بعد سے خلافت ظاہری امیر المومنین, امامت تو تھی, خلافت ظاہری امیر المومنین کا دور ہے, اور پھر اپنے بھائی امام حسن مشتبہ کا دور ہے, اور خود امام کا اپنا ایک دور ہے. 5 ہو گئے اس طریقے سے, لیکن صرف 4 ادوار کا تذکرہ جو کہ میں آج نہیں کر پاؤں گا, صرف اور صرف 1 اور 2 تک پہنچ پاؤں گا. پہلا دور ہے رسول کے ساتھ, اور شاید سب سے مہم اور امپورٹنٹ ترین دور ہے, چونکہ رسول میں نے اس وقت میں لوگوں کو یہ بتا دیا اور سمجھا دیا کہ یہ حسین کون ہے, حقیقت حسینی سے لوگوں کو آشنا کر دیا. اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو جب حضور دیکھتے ہیں کہ حسین گریہ کر رہے ہیں تو خود رسول بھی روتے ہیں, کہتے ہیں جب حسین روتا ہے تو میں بھی روتا ہوں. کیوں؟ حسین کے رونے کو اور حسین کے ہنسنے کو رسول ایک شیوہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے. اسی لیے جب اہل بیت کی خوشی ہوتی ہے تو ہم اپنے غموں کو بھول کے ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں, جب اہل بیت کے اندر غم ہوتا ہے تو اپنی خوشیوں کو بھول کے اہل بیت کے غم میں شرکت کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے یہ قوم جب محرم صف اعضا بیچتی ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کہ جس سے کوئی بھی بہرحال شائبہ نظر آئے خوشی کا, کیونکہ خود اماموں کا یہ طرز طریقہ تھا کہ 6ٹے امام یا 8ٹے امام جن کی روایات ملتی ہیں ہمارے سامنے عزاداری کی, کہ پہلی محرم سے ایک تبسم تک ان کے چہرے پہ نہیں ہوتا تھا. اور خود امام یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ہماری خوشی میں خوشی منائی اور ہمارے غم میں غم منایا یقیناً روزے حشر ہمارے ساتھ محشور کیا جائے. تو اس سے اچھی اور کمپنی کیا ہو سکتی ہے کہ امام کے ساتھ اس شخص کو محشور کیا جائے. امام حسن کے رسول لب کو چوما کرتے تھے لیکن امام حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے. سامنے والے نے جب پوچھا کہ رسول یہ تفاوت کیا ہے, پہلے تو اس کو یہ شک ہوا کہ رسول اتنا پیار کیوں کرتے ہیں, تو پھر فرمایا کہ پیار اور محبت اور شفقت اور رحمت سے پیش آنا ہر گھر میں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی خاطر یہ بہت ضروری عنصر ہے. اس کے بعد سے ڈفرنس بیان کیا کہ حسن کے لبوں کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ بہرحال ان کو زہر دیا جائے گا. اور حسین کے گلے کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلایا جائے. ان اس فرق کو بیان کیا. اگر مسجد میں گر جاتے ہیں تو رسول خطبے کو منقطع کر کے حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں, حسن کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں, اور یہ ارشاد فرماتے ہیں ہذان امامان قاما او قاعدا, یہ دونوں امام ہیں, کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں. یعنی ایک پروفیسی ہے جو پیشن گوئی ہے جو پہلے سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک بیٹھ کر صلح کر لے تو بھی امام ہے, ایک کھڑے ہو کر قیام کر لے تو وہ بھی امام ہے. تم نہ لرزنا یہ دیکھ کے کہ ایک نے صلح کیوں کی ہے اور دوسرے نے جنگ کیوں کی ہے. اگر رسول کی زندگی کے دو حصوں کو دیکھنا ہے تو صلح بھی موجود ہے رسول کی, جنگ بھی موجود ہے رسول کی. دونوں کو اگر ڈیوائڈ کر کے دیکھنا ہے تو ایک حسن کی سیرت میں نظر آئے گا اور ایک حسین کی سیرت میں نظر آئیں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد والے. اور اگر نماز کے دوران رسول کی پشت پر بیٹھ جائیں, آپ نے بھی منقبت میں بھی سنا, تو رسول نماز کو طول دے دیتے ہیں. بہرحال اس سے لوگ مختلف چیزیں اخذ کرتے ہیں, پوری پوری تقریریں اس ایک واقعے کے اوپر آپ لوگ میرے خانہ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے, ازبر ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کو, لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس واقعے کو نماز سے ٹکرانا بالکل ایک بیجا بحث ہے. کہنا کہ نماز کو گھٹا دیا گیا, بہرحال امام کو بڑھایا گیا, امام کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, امام پہلے ہی بڑھا ہے. کیوں, امام جزو اصول ہے اور نماز جزو فروع ہے, اور یہ بات لازم ہے کہ اگر کسی نے اصول پہ یقین کیے ہوئے فروع پہ عمل کیا تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. تو امامت کے بلیف کو ذہن میں دل میں رکھنا بہت ضروری ہے, ان فروع دین کے اوپر عمل کرنا. تو کوئی بحث ہی نہیں ہے ان دونوں کو ٹکرانے کی, اس کو پڑھا کے اور لے جایا جاتا ہے, عزاداری اور نماز کو ٹکرایا جاتا ہے, بالکل بیجا بحث ہے. کیونکہ دونوں کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ ایک کو چھوڑ دو ایک کو لے لو. اگر حسین نہ ہوتے تو عزاداری ہم تک نہ پہنچتی, اگر حسین نہ ہوتے تو یہ نماز ہم تک نہ پہنچتی. دونوں دین ہیں تو رسول کے اس نواسے کی ہیں. اگر رسول کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں حسین تو اس کا مطلب آپ اس طریقے سے اخذ کیجئے کہ وہ ذکر جو سجدے میں رسول 3 یا 5 دفعہ کیا کرتے تھے, آج 70 مرتبہ اس ذکر کو طول دیا ہے یا اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. تو امام کے وجود سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو نماز بڑھ رہی ہے, گھٹ نہیں رہی ہے.
کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں.
صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بیجا ہے اگر کوئی کمپیئر کرنا شروع کر دے. مثلا وہ مثال دی جاتی ہے, وقت میں نہیں ہے گنجائش پڑھنا, یہ مثالیں دیتا چلتا آپ کے سامنے, بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں ٹاپک سے ہی رہوں گا اور آگے نہیں بڑھوں گا. مباہلہ کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے پھر رسول کے زمانے کا وقت ہے. رسول جزو ابنا انا میں حسنین کو لے کے جاتے ہیں, حالانکہ سن 8 ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے خود رسول کے فرزند ماریا قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہو چکے تھے, موجود تھے, اور اگر کوئی مصداق تھا رسول کے فرزندی کا تو وہ تھے. ان کے باوجود رسول ان دونوں کو ساتھ لے کے گئے. لفظ ابنا جو عربی سے آشنا ہے, جمع کا صیغہ ہے, عربی میں مفرد ہوتا ہے, مثنی اور جمع ہوتی ہے, ایک دو اور دو سے زیادہ. جگہ تھی, گنجائش تھی ابنا میں دو سے زیادہ لے جانے کی, لیکن بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ نہیں, اگر میرے فرزندان میں تمہیں کسی کو دیکھنا ہے تو یہ حسن اور حسین ہیں جو میرے فرزند ہیں. تو بہرحال ان کی گزارش وہاں پہ تو قبول ہے, لیکن آئیے خلیفے کے دور میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب حسنین, جب اسلام کے اوپر بات آ رہی ہے تو حسنین کی گواہی کو رسول لے جا رہے ہیں گواہ بنا کر, لیکن جب صدیقہ کے ارث کی بات آتی ہے تو ان کی گواہی پوری نہیں ہوتی, ان کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ کیسا قانون ہے کہ اسلام کے لیے تو یہ گواہی صحیح ہے ان کی, حالانکہ بچے ہیں, لیکن ارث کے لیے ان کی گواہی ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ لوگ بچے ہیں. بہرحال یہ ڈسکرپنسی اس زمانے میں صاف سامنے نظر آئی ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا تذکرہ ہے جو کہ سب سے زیادہ امام کے ساتھ رہے. بیان یہ کرتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام, معمولاً ہوتا یہ کہ وہ شخص, ہر شخص یا اگر دین میں زیادہ ہے تو دنیا سے دور ہو جاتا ہے, اور اگر دنیاوی امور میں زیادہ ہے تو دین سے دور ہو جاتا ہے. لیکن خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو حقوق اللہ اور حقوق الناس دونوں کے لیے خلق کیا. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں جہاں نماز کا تذکرہ آتا ہے اقیم الصلاۃ، وہاں آت و زکات کا تذکرہ آتا ہے، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکات کا تذکرہ آتا ہے، اقام الصلاۃ آت و زکات کا تذکرہ آتا ہے، اقم الصلاۃ آت الزکات کا تذکرہ، ہر جگہ مختلف صیغوں کے ساتھ نماز اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے. ہم پہ حرف بھی اٹھتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ وہ سالانہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو نو چیزوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، شیعہ زکوٰۃ یقیناً دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف ایک کنیکشن بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز سے مراد خدا اور بندے کے درمیان، حقوق اللہ سے مراد ہے خدا اور بندے کی ریلیشن شپ کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن زکوٰۃ سے مراد انسان اور دوسرے انسان کی ریلیشن شپ کو بیان کیا جا رہا ہے، حقوق الناس کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے بہتر نہ ہوگا کہ انسان نماز پڑھے، حقوق اللہ انجام دے، تو اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یا حقوق الناس کو بھی ساتھ لے کے چلے. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان آیات کی جس میں اقیم الصلاۃ اور آت زکات کا تذکرہ آ رہا ہے. جب ہمارے چوتھے امام اس بات کو بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ امام حسین کی زندگی اگر آپ دیکھیے تو حقوق اللہ میں عبادت الا ماشاء اللہ، جتنے حج ان کے بھائی نے کیے، 25 حج امام حسن نے معاشین پیدل کیے، اتنے ہی حج یقیناً اس بھائی نے بھی امام حسن کے ہمراہ انجام دیے. اس کے ساتھ ساتھ نماز، دن بھر کی نمازوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 100 یا 1000 رکعت نماز بنتی ہے. روزے دوسری عبادات میں ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً عبادات تھیں، لیکن جب کربلا میں امام کے اس جسم کو، اسے لباس کو اتارا جا رہا تھا، اور جب لوگوں نے دریافت کیا چوتھے امام سے کہ کچھ ایسے مارکس ہیں جو کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا یہ زنجیر سے لگے ہیں، کیا یہ کسی تلوار سے لگے ہیں، کسی گر سے لگے ہیں، کسی نیزے سے لگے ہیں، یا تیر بارانی سے لگے ہیں، یہ وہ نشانات ہیں جو کسی بھی ہتھیار سے نہیں لگے، ان نشانات کی کیا وجہ ہے؟ تو امام یہ بتاتے ہیں یہ وہ نشان ہے کہ جو میرے بابا ہر رات بیواؤں اور یتیموں کے لیے کھانا اور غذا لے جایا کرتے تھے، اپنے کندھے پہ لٹکا کے لے جایا کرتے تھے، یہ اس چیز کے مسلسل کیری کرنے کے نشانات ہیں جو کہ تمہیں نظر آ رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین اگر حقوق اللہ انجام دے رہے ہیں تو شب تا صبح کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق الناس میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام پیش قدم ہیں. صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر. جامع الاخبار میں اور بہار الانوار میں بھی اس حدیث کا تذکرہ ہے کہ جس میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا، ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، کہتا ہے انا رجل عاصٍ، میں ایک معصیت کار ہوں، گناہ کار ہوں، ولا اصبر عن المعصیہ، اور مجھے اپنے گناہوں کے اوپر صبر نہیں، کنٹرول نہیں، فاعذنی، تو مجھے آپ موعظہ کیجئے، مجھے کچھ بیان کیجئے. تو اس کے بعد امام حسین اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، امام کہتے ہیں افعل خمسۃ اشیاء واذنب ما شئت، امام کہتے ہیں ان 5 چیزوں کو انجام دو اور دے لو، تو جتنے گناہ کرنے ہیں کرتے رہو. دیکھیے طرز طریقہ جو روش ہے میں نے آپ کو بیان کر رہا تھا وہیں پہ کٹ آف ہو گئی تھی بات. 3 چیزیں تھیں، اس میں ایک ایمان تھا، ایک صدق تھا، اور ایک اخلاص تھا. وقت نہیں ہے اس میں جانے کے ڈیٹیلز میں، اگر وقت ملا تو کل اس کو بیان کروں گا. امام بیان یہ کر رہے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں، ان پہ اگر عمل کر لو تو جتنے گناہ کرنے ہیں گناہ کرو. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی، امام کیسے گناہ کی اجازت دے سکتا ہے؟ آپ وہ 5 چیزوں کو سن لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا گناہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پہلی چیز امام یہ کیا کہتے ہیں، فاول ذلك لا تاکل رزق اللہ وادن ما شئت، خدا کے رزق کو مت کھاؤ.